الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهو الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وشرفه على سائر الحيوان بالنطق والبيان والصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم والقرآن المجيد فإنا مع العسر يسرا إنا مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صلوات الله مسائل فقہ کے حوالے سے آج جو عنوان آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ یہ ہر ایک کو اب تک پیش نہ آیا ہو لیکن یہ ایسا عنوان ہے کہ جس کو بہت کم بیان کیا جاتا ہے جبکہ نمازوں کے صحیح ہونے کا دار و مدار اسی عنوان پر ہے اسی موضوع پر ہے جو میں آج آپ کے سامنے شروع کر رہا ہوں اس کا تعلق ہے اس بیماری سے کہ جس کی وجہ سے انسان اپنا وضو برقرار نہیں رکھ سکتا ہے اور یہ ایسا اہم عنوان ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اگر بڑھاپے کی منزل کو پہنچ جائیں گے تو یہ چیز ہمیں کام آئے گی ہمارے بزرگوں کو یہ عنوان کام آنے والا ہے کہ وضو توڑنے والی چیزوں میں سے اگر ایسی بیماری میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا وضو باقی نہیں رہتا پیشاب کے قطرے نکلنے کی بیماری ہے ریح خارج ہونے کی بیماری ہے پاخانے کے ذرات نکلنے کی بیماری ہے یہ ایسا عنوان ہے کہ جو عام طور پر ممبر سے بہت کم بیان کیا جاتا ہے نہ ہونے کے برابر ہے جبکہ اگر یہ مسائل معلوم نہ ہوں تو یا تو انسان جو نماز پڑھ رہا ہوگا اس کی نمازیں غلط ہو رہی ہوں گی یا اس بیماری سے تنگ آ کر وہ نماز ہی کو چھوڑ بیٹھے گا اس لیے کہ پریشانی ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے اپنا وضو برقرار نہیں رکھ سکتا تو کیا کرے جبکہ عام طور پر جس طرح کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں اس میں یہ بات بطور خاص تاکید کے ساتھ بیان کی جاتی ہے کہ نماز طہارت کے عالم میں ہونا چاہیے انسان کا لباس بھی پاک ہونا چاہیے انسان کا جسم بھی پاک ہونا چاہیے وضو بھی ہونا چاہیے غسل بھی ہونا چاہیے ان تفصیلات کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں جا کے بیان کیا جاتا ہے لیکن اگر آج کل کے ماحول کو پیش نظر رکھیں جہاں انسان مختلف قسم کی ٹینشن کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ بیماری فقط بڑھاپے کی بیماری نہیں رہ گئی ابھی جوانی کی بیماری بھی ہو گئی بلکہ ایسے جوانوں کی بیماری میں بھی یعنی میری نگاہ میں ایسے جوان بھی گزرے ہیں کہ جن کی عمر ابھی 18, 20, 22 سال کی ان کی عمر ہیں اور ان کو یہ بیماری لگ گئی ہے کہ یہ اپنا وضو برقرار نہیں رکھ سکتے مختلف قسم کے ٹینشن اور پریشانیوں کی وجہ سے یہ اپنا وضو برقرار نہیں رکھ سکتے تو اب کیا کریں یہ نماز کیسے پڑھیں یہ مسائل ہیں اس اعتبار سے بہت اہم ابھی پیش نہیں آ رہے ہیں, خاندان میں شاید دوسرے کو پیش آ رہے ہوں گے, مستقبل میں کبھی پیش آ سکتے ہیں. تذکرہ بھی اس کا بہت کم ہوتا ہے. اگر آپ مجتہدین کرام کی کتاب کھول کے دیکھیں تو یہ مسائل اتنی آسانی سے سمجھ میں بھی نہیں آئیں گے جتنی اس کی باریکیاں ہیں اور جس کی اتنی ڈیٹیل ہے, یہ اتنی آسانی سے سمجھ میں بھی نہیں آئیں گے. یہ ابتدائی باتیں میں نے آپ کے سامنے اس لیے بیان کی ہیں کہ جو بیچارے نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں, اپنی نماز ہرگز چھوڑنا نہیں چاہتے, مگر اس مجبوری میں پھنس گئے ہیں کہ ان کا وضو کبھی صحیح نہیں رہتا, ہر تھوڑی دیر میں ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو ایسی صورت میں یہ کیا کریں؟ یہ بارہا ممبر سے بیان ہو چکا ہے کہ نماز کسی صورت میں چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے, تو ان افراد کو بھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. لہذا یہ کیسی ہی شدید بیماری میں مبتلا ہوں, مگر اس کے باوجود ان کو نماز پڑھنا پڑے گی, وہ شیطانی حربے میں نہ آ جائیں کہ بھائی ہم نہ وضو برقرار ہی نہیں رکھ سکتے تو ہماری نماز کا فائدہ کیا, ویسے بھی ہماری نماز باطل ہونے والی ہے تو اس نماز کے پڑھنے کا فائدہ ہی کیا. چنانچہ شیطان کے اس بہکاوے میں نہ آئیں, نفس کے اس جال میں نہ پھنسنے پائیں کہ اس کی وجہ سے وہ نماز چھوڑ کے بیٹھ جائیں. نماز چھوڑنے کی قطع اجازت نہیں, نماز تو پڑھنا پڑے گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے افراد کیا کریں, کیسے نماز پڑھیں؟ مجتہدین کرام نے ویسے تو ایسے افراد کی تین کیٹیگریز بیان کی, لیکن بعد میں مسئلے کو آسان بنا کر تین میں سے سمیٹ کر دو کیٹیگریز بیان کر دی. مگر میری گزارش آپ سے یہ ہوگی کہ آپ تین کیٹیگریز کو رہنے دیجئے, اس لیے کہ جن تین کیٹیگریز کو بیان کیا ہے اس میں بعد میں سمیٹ دیا ہے, فتوے کی نوعیت کے اعتبار سے ان کو دو میں محدود کر دیا ہے, مگر دو میں محدود کرنے کی وجہ یہ کہ کہیں پر احتیاط واجب لگی ہوئی ہے اور کہیں دوسرا پہلو لگا ہوا ہے اور بہت تاکید لگی ہوئی ہے, اور ان ساری چیزوں کو سمیٹنے کے بعد مجتہدین نے کہا کہ دو طریقے, دو قسم کے افراد بھی اگر ہم تقسیم کر کے اس مسئلے کو بیان کریں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اچھا, انہوں نے تو افراد کی تقسیم نہیں کی, انہوں نے تو پورے مسائل لکھے ہیں, سمجھانے کی خاطر میں یہ ساری باتیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. تو اگر تین کیٹیگریز کے افراد کے حوالے سے مسئلہ سنیں گے تو چاہے کسی مجتہد کے مسئلے پر عمل کرنا پڑے, چاہے کسی کی تکلیف کرنا پڑے, یہ مسئلہ آسان ہو جائے گا. چنانچہ تین کیٹیگریز بیان کی گئی ہیں ایسے افراد کی جو اس بیماری میں مبتلا ہیں. کون سی بیماری؟ تین بیماریاں. نمبر ون, پیشاب کے خطرے نکلنے کی بیماری. نمبر دو, ری خارج ہونے کی بیماری. نمبر تین, پخانے کے ذرات نکلنے کی بیماری. تینوں اقسام کی بیماریوں کے مسائل ایک جیسے ہیں, لہذا تینوں کو ملا کر عام طور پر بیان کیا جاتا ہے. یہ تین کیٹیگریز کون سی افراد کی؟ پہلی کیٹیگری وہ ہے کہ جو اپنا وضو باقی نہیں رکھ سکتے. اچھا نہیں, ابھی میں اس کو شروع کرنے سے پہلے اس کی ایک احتیاط بتا دوں, ایسا نہ ہو کہ آخر میں وہ چیز رہ جائے تو بات ادھوری رہ جائے گی, کیونکہ وہ بہت مختصر سی بات ہے, لہذا پہلے بیان کر دوں. ایسے افراد کے جن کو پیشاب کے قطرے نکلنے کی بیماری ہے, پخانے کے ذرات نکلنے کی بیماری ہے, تو نماز پڑھنے کے دوران میں ان کو کوئی ایسا عمل کرنا پڑے گا کہ جس سے یہ نجاست پھیلنے نہ پائے. اب وہ اگر پیشاب کے قطرے بہت زیادہ نکل لیں, مثلا تھیلی لگائی ہوئی پیشاب کی, تو کوئی حرج نہیں, نالی کے ذریعے سے سارا پیشاب باہر نکل کے جا رہا ہے. یعنی بیماری کی ایسی کیفیت ہو گئی ہے کہ جہاں تھیلی لگانا پڑ گئی ہے وہاں پر بھی نماز معاف نہیں ہے. تھیلی لگا کر بھی یہ پیشاب کے جو قطرے نکل رہے ہیں اس کے ساتھ نماز پڑھنی ہے. اب اگر فرض کیجیے کہ اتنی شدید بیماری نہیں کہ پیشاب کی تھیلی لگانی پڑ جائے, مگر پیشاب کے قطرے نکل رہے ہیں, لہذا کوئی ایسی احتیاطی تدابیر اختیار کرنا پڑے گی کہ جس کی وجہ سے پیشاب کے قطروں کی نجاست لباس تک نہ پہنچنے پائے, جسم تک نہ پہنچنے پائے. چنانچہ آپ اس کے لیے جو بھی انتظام مناسب سمجھیں, چاہے روئی رکھنا پڑے, چاہے پیڈ رکھنا پڑے, چاہے ٹیشو رکھنا پڑے, چاہے دوسرا کوئی طریقہ کار اختیار کرنا پڑے, تو سب سے پہلے تو یہ پیشاب کے قطرے اور پخانے کے ذرات نکلنے والوں کو یہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنا پڑے گی کہ ان کی نجاست نماز کے دوران میں پھیلنے نہ پائے, نہ لباس تک پھیلنے پائے, نہ جسم تک پھیلنے پائے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جب اپنی یہ نماز شروع کر رہے ہیں تو باوجود اس کے کہ اس بیماری میں مبتلا ہے اور اسی بیماری میں وہ نماز پڑھ رہے ہیں, میں ابھی گزارش کروں گا کہ کیسے یہ وضو کریں گے اور کیسے نماز پڑھیں گے, لیکن ایک نماز مکمل کرنے کے بعد ان کے لیے لازم ہو جائے گا کہ پیشاب کے مقام کو اور پاخانے کے مقام کو پاک کریں اور پھر دوبارہ دوسری نماز پڑھیں. اس سے پہلے دوسری نماز نہ پڑھیں. دوسری نماز پڑھنے سے پہلے پہلے پیشاب کے مقام کو اور پاخانے کے مقام کو پاک کرنا پڑے گا. ہاں, ری کی بیماری والے کے لیے مسئلہ نہیں ہو, اس لیے کہ کوئی چیز نجس نہیں ہوئی ہے, مگر پیشاب و پاخانے والے کو یہ مقام پاک کرنا پڑے گا, اس کے بعد دوسری نماز شروع کرنا پڑے گی. یہ میں نے کیوں کہا, اس لیے کہ ایک مرحلہ ایسا آ جائے گا درمیان میں گفتگو میں کہ جہاں پر اسے دوسری نماز کے لیے دوسرا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جو پہلا وضو کیا تھا وہ وضو ہی کافی ہے اس کے لیے. تو وضو تو ایک چل جائے گا دونوں نمازوں کے لیے, مگر دوسری نماز سے پہلے طہارت بہت ضروری ہے پیشاب کے مقام کی, پخانے کے مقام کی, تاکہ وہ جو نجاست لگی ہے وہ نجاست پاک ہو جائے, اور پھر اس کے بعد کوئی ایسا اہتمام کرنا پڑے گا کہ پھر دوبارہ یہ نجاست پھیلنے نہ پائے. اب آئیے, ان بیماریوں میں مبتلا تین اقسام کے افراد ہو سکتے ہیں. نمبر ون, ان کو پریشانی تو ہے, پیشاب کے خطرے نکل رہے ہیں یا ری خارج ہونے کی بیماری تو ہے, مگر یہ اگر جلدی جلدی وضو کر کے, جلدی جلدی وضو کرنے کا مطلب جو وضو کے واجبات ہیں, فقط وضو کے واجبات انجام دے کر اور جلدی جلدی نماز پڑھنا چاہیں, جلدی جلدی نماز کا مطلب کیا کہ نماز کے فقط واجبات پڑھ کے اپنی نماز مکمل کر لینا چاہیں, تو طہارت کے عالم میں یہ سب کچھ ہو جائے گا. انہیں فرض کیجئے کہ ایک شخص ظہر کی نماز سلمان فارسی والی نماز پڑھ رہا ہے, 15 منٹ میں ایک ظہر کی نماز پوری ہوئی اس کی مثلا. عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے, لیکن چلیں اگر 15 منٹ میں ایک نماز پوری ہو رہی, کچھ ایسے افراد ہوں گے جن کی 5 منٹ میں نماز پوری ہو جاتی, لیکن اگر فرض کیجئے کہ نماز اگر 5 منٹ میں پوری بھی ہو رہی ہے تو وضو کر کے 5 منٹ کے اندر اندر نماز پڑھنا اگر اس کے لیے پاسبل ہے, اچھا 5 منٹ نہیں 3 منٹ, اگر 3 منٹ کے اندر اندر یہ وضو کر کے اپنی ظہر کی نماز یا عصر کی نماز یہ مکمل کر سکتا ہے, 4 رکعت نماز جو سب سے بڑی نماز ہوتی ہے, جس میں وضو کے بھی سارے مستحبات کو یہ چھوڑ دیتا ہے اور نماز کے بھی سارے مستحبات کو یہ چھوڑ دیتا ہے, فقط واجبات انجام دینے کے بعد 3 منٹ کے اندر اندر وضو کر کے کمپلیٹ نماز طہارت کے اندر کے لیے پڑھ سکتا ہے, تو ایسے شخص کو تو کوئی اجازت نہیں ہے, ایسے شخص کو کسی طرح کی کوئی اجازت نہیں ہے, پھر اس کو اسی طرح سے نماز پڑھنا پڑے گی, اس لیے کہ یہ آدمی شرعیت کی نگاہ میں بیمار نہیں سمجھا گیا, چنانچہ یہ صحت مند آدمی سمجھا گیا ہے, اس لیے کہ واجبات وضو بھی پورے کر سکتا ہے اور واجبات نماز بھی پورے کر سکتا ہے, لہذا شریعت کی نگاہ میں بیمار نہیں سمجھا گیا, چنانچہ اس کو اسی طرح سے نماز پڑھنا پڑے گی. ہاں, اگر دوسری نماز کے لیے پھر اسے دوسرا وضو کرنا پڑتا ہے تو ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں, وہ بھی جلدی جلدی وضو کر کے اور جلدی جلدی نماز پڑھ لے. اگر 2-2, 3-3 منٹ کے اندر اس طرح سے اپنی نمازیں مکمل کر سکتا ہے کمپلیٹ طہارت کے عالم میں, سارے مستحبات کو چھوڑ دیں, یہاں تک کہ قنوت بہت تاکید کے ساتھ مستحب ہے نماز میں, ہمارے یہاں بڑی تاکید ہے قنوت کی, تاکید کے ساتھ مستحب ہے قنوت, اگر قنوت بھی چھوڑ دینا پڑتا ہے تو وہ بھی چھوڑ دے. رکوع میں سجدے میں عام طور پر ہمارے یہاں سلوات پڑی جاتی ہے, تمام رکوع اور سجدے کی سلواتیں چھوڑ دے, 2 سجدوں کے درمیان استغفر اللہ چھوڑ دے, سمے اللہ کے لیے جو تھوڑی دیر کھڑا ہونا پڑتا ہے وہ تھوڑی دیر کھڑا ہونا چھوڑ دے, بس جیسے سبحان ربی العظیم ابھی ہم نے کہا کھڑے ہو کر سیدھا ایک دم سجدے میں چلا جائے بغیر کسی وقفے کے, البتہ کھڑا ہونا پڑے گا بالکل سیدھا. اگر اس طرح سے سارے مستحبات چھوڑ کے اپنی نماز کو کمپلیٹ کر سکتا ہے, یہی طریقہ کار اس کو اختیار کرنا پڑے گا, کوئی اس کے لیے آپشن نہیں ہے, یہ اسلام کے لیے یہ بالکل صحت مند آدمی ہے, لہذا اس کو اسی انداز سے نماز پڑھنا پڑے گا. اچھا, فرض کریں کہ یہ آدمی ایسے کر تو سکتا ہے, مگر فقط ایک لمیٹڈ ٹائم اس کو ایسا ملتا ہے کہ جس میں اس طرح سے یہ نماز پڑھ سکتا ہے. یعنی فرض کیجئے کہ ظہر کا ٹائم ہوتا ہے 12:30 بجے, 12:30 بجے سے لے کے 7:30 بجے تک ظہر کا ٹائم ہے, اس کا مطلب یہ کہ تقریباً 7 گھنٹے ظہر کا ٹائم رہتا ہے, 7 آورس, 7 گھنٹے میں تمام اوقات میں ایسے نہیں کر سکے گا, فقط مثلاً جب یہ 3 بجے دوا کھاتا ہے تو دوا کھانے کے بعد اب اس کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ 3 منٹ کے اندر اندر وضو کر کے نماز کمپلیٹ کر سکتا ہے. دوا کھانے سے پہلے یعنی 3 بجے سے پہلے, وہ 2 بجے کا ٹائم 1 بجے کا ٹائم, اس میں ایسا نہیں کر سکے گا, اس کا وضو ہی باقی نہیں رہے گا. وضو ہی باقی نہیں رہے گا کا مطلب کیا ہوا کہ یہاں اس نے وضو کیا اور یہیں وضو ٹوٹ گیا, یہاں وضو کیا کہ آدمی وضو کمپلیٹ بھی نہیں ہوا اس سے پہلے پہلے اس کا وضو ٹوٹ گیا, ایسی بیماری ممکن. مگر دوا کھانے کے بعد یا کھانا کھانے کے بعد یا کھانے کے 3 گھنٹے کے بعد اگر کہیں بھی اس کو ایسا وقفہ مل جاتا ہو کہ جلدی جلدی سارے واجبات کو انجام دے کے اپنی نماز کو کمپلیٹ کر سکتا ہو, 7 گھنٹے کے دوران میں, چاہے وہ 1 بجے ایسا کر سکتا ہو, چاہے 3 بجے کر سکتا ہو, 4 بجے کر سکتا ہو, 6 بجے کر سکتا ہو, 7 بجے کر سکتا ہو, اس پورے 7 گھنٹے کے دوران میں جب ایسا کر سکتا ہو تو یاد رکھیے کہ اس شخص کے لیے نماز کے اوقات ظہرین کے اوقات 7 گھنٹے نہیں ہیں. عام آدمی کے لیے تو 7 گھنٹے نا, میں 12:30 بجے سے لے کے 7:30 بجے تک جب چاہوں نماز پڑھوں. اول وقت میں نماز پڑھنے کی فضیلت اپنی جگہ پر, لیکن مجھ پر پابندی نہیں کہ میں اول وقت میں نماز پڑھوں. اگر میں ٹھیک 7 بجے اپنی نماز شروع کرتا ہوں اور 10 منٹ کے اندر اپنی نماز مکمل کر لیتا ہوں تو میں نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا, اپنے وقت کے اندر نماز پوری کر لی. تو میرے لیے وقت کیا ہے, 12:30 بجے سے لے کے 7:30 بجے تک. لیکن اس آدمی کے لیے 7 گھنٹے کا وقت نہیں ہے. اس آدمی کے لیے جتنے ٹائم میں یہ کام کر سکتا ہو, اگر 3 بجے یہ کام کر سکتا ہے کہ 3 منٹ کے اندر اندر وضو کر کے نماز پڑھ لے, تو بس اس کے نماز کے ٹائم یہ 3 منٹ ہی کہلائیں گے, اس سے زیادہ اس کے ٹائمنگ نہیں کہلائیں گے. یعنی سارے کام کا چھوڑ کے اس کو یہ والا کام فرسٹ پرائیورٹی کے طور پر انجام دینا پڑے گا. لوگ ہم سے مطلب پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب ہم ایسی جگہ جاب کرتے ہیں کہ جہاں پر ظہر کے وقت میں ہمیں کام کرنا پڑتا ہے, وہاں نماز کی کوئی جگہ نہیں بنی ہوئی, نماز پڑھنا ذرا عجیب معلوم ہوتا ہے اس لیے کہ کوئی بھی نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا ہے, تو کیا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ گھر آ کے ظہر کے اثر کے خلاف قضا کر لیں؟ وہ تو بہت دور کی بات ہے, اس کی تو قطعاً اجازت نہیں مل سکتی. اور اگر فرض کریں کہ کوئی راستہ ہی نہ نکلتا ہو ظہر اثر کی نماز اپنے وقت میں پڑھنے کا, تو ایسی نوکری کرنا ہی حرام ہے, یہ نوکری چھوڑ دینا پڑے گی. نماز سب سے زیادہ فرسٹ پرائیورٹی پر ہے, باقی ساری چیزیں لاسٹ یا سیکنڈ پرائیورٹی پر. چنانچہ اگر نماز اور نوکری ٹکرا جاتی ہے, نماز اور بزنس ٹکرا جاتا ہے, نماز اور جاب ٹکرا جاتی ہے, تو جاب کو چھوڑنا پڑے گا, نماز کو نہیں چھوڑا جا سکتا. چنانچہ اگر ایسی کیفیت میں انسان مبتلا ہو گیا ہے کہ جہاں پر زور اثر کی نماز قضا کر کے پڑھنا پڑ رہی ہے, ایسی جاب ہی ٹھیک نہیں, اس کو جاب چھوڑ دینا. وہ مسئلہ تو اپنے مقام پر, جو آج میں بات بیان کر رہا ہوں وہ اس سے عجیب اور زیادہ عجیب لگے گی آپ کو, کہ عام افراد کے لیے نماز کا ٹائم ظہر اثر کا 7 گھنٹے تھا, مگر اس آدمی کے لیے ٹائم 7 گھنٹے نہیں ہے, اس آدمی کے لیے فقط 3 منٹ کا ٹائم ہے, اور 3 منٹ کے اندر اندر یہ نماز پڑھ لے. اب یہ 3 منٹ جو بھی اس کے لیے ایڈجسٹیبل ہوں, چاہے شروع کے 3 منٹ ہوں یا درمیان کے 3 منٹ ہوں یا آخر کے 3 منٹ ہوں, ان 3 منٹوں کے اندر اندر طہارت کے ساتھ اس کو نماز پڑھنی ہے. پہلی نماز بھی ایسے پڑھنی ہے, دوسری نماز بھی ایسے پڑھنی ہے. یہ ایک آدمی ہے جس کو بیماری ہے, مگر اسلام نے اس کا طریقہ یہ بتایا کہ تم سارے مستحبات چھوڑ کے واجبات کو انجام دو اور طہارت کے عالم میں نماز ختم کرو. اس کے مقابلے میں ایک دوسرا آدمی ہے جس کو یہ بیماری اتنی زیادہ شدید ہے کہ اس کو کوئی ایسا وقفہ بھی درمیان میں نہیں ملتا, کوئی ایسا ڈیوریشن نہیں ملتا کہ جہاں پر وہ 3 منٹ کے اندر اندر طہارت کے ساتھ نماز پڑھ سکے, اور ساتھ ہی ساتھ اس کی بیماری اتنی شدید ہے کہ یہ اپنا وضو ہی نہیں کر پاتا کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے. ابھی مثلا چہرے پہ پانی ڈالا ہے اور وضو ٹوٹ گیا, اس کا وضو ٹوٹ گیا مطلب یا تو پیشاب کا قطرہ نکلا ہے یا ری خارج ہو گئی, فوراً وضو ٹوٹ گیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا کرے, یہ تو وضو ہی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, تو نماز کہاں سے پڑے گا؟ تو اس کا مسئلہ اسلام نے یہ بتایا ہے کہ اگر وضو کے دوران یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو یہ اپنے وضو کو کنٹینیو رکھے, یہ سمجھے کہ اس کا وضو نہیں ٹوٹا ہے, جاری رکھے اپنے وضو کو. چہرہ دھو رہا تھا, چہرہ دھوتا رہے, ہاتھ دھو رہا تھا, ہاتھ دھوتا رہے, سیدھا ہاتھ الٹا ہاتھ جو دھو رہا تھا دھوتا رہے. مسا کرنے کے بعد اب بغیر نئے سرے سے وضو کیے ہوئے یہ اپنی نماز شروع کر دے, چاہے کوئی نماز ہو, چاہے 2 رکعت نماز ہو یا 4 رکعت نماز ہو, بظاہر اس کا وضو ٹوٹ گیا, بالکل ٹوٹ گیا اور کئی مرتبہ ٹوٹ گیا, مگر اس پر لازم نہیں ہے کہ اپنے وضو کو دہرائے اپنی نماز کو دہرائے, بس جو وضو کر لیا اس نے اسی وضو کے ساتھ وہ نماز شروع کر دے اور نماز پڑھتا رہے اپنی. ہاں یہاں ایک بات مجتہدین نے بتائی ہے, وہ کیا کہ اگر وہ یہ سمجھے کہ بھائی میرا وضو تو ٹوٹ ہی گیا ہے, یعنی ری خارج ہو رہی ہے, مسلسل خارج ہو رہی ہے, میرا وضو تو ٹوٹ ہی گیا ہے, تو اب چلنے دو سلسلہ, یہ کنٹینیوشن جو ہو رہا ہے جانے دو سلسلہ, یعنی مسلسل وہ ریخ خارج ہونے دے, پیشاب کے قطرے اس طرح سے نکلنے دے, بھائی وضو تو ویسے ہی ٹوٹ گیا ہے, اسلام نے اجازت بھی یہ دی ہے کہ دوسرا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, تو کیا اس طرح کی اس کو پرمیشن ہے؟ نہیں, یہ والی پرمیشن نہیں ہے. اپنی طرف سے تو بھرپور یہ کوشش کرے گا کہ وضو کو روکے, باوجود اس کے کہ اس کا وضو ٹوٹ چکا ہے, مگر اس کے باوجود اپنی طرف سے یہ بھرپور کوشش کرے گا کہ اگر ری کو روک سکتا ہے, ری کی بیماری میں مبتلا ہے تو اسے روکے, اگر پیشاب کے قطرے کی بیماری میں اسے روک سکتا ہے تو اسے روکے, یعنی اپنے اندرونی پریشر کے ذریعے سے جتنا یہ روک سکتا ہے پھر بھی اس کے لیے روکنا ضروری ہے. یہ نہ سمجھے کہ بھائی میرا وضو تو ٹوٹ ہی گیا ہے, اب فائدہ کیا ہے, اب آگے روکنے کا اس کا کوئی مقصد تو نہیں ہے. جی نہیں, اس کو روکنا ہے, پھر بھی اپنی یہ نماز اس طرح سے یہ مکمل کر لے. اچھا, یہ شخص سارے مستحبات کے ساتھ اب یہ نماز پڑھ سکتا ہے, اس کو پابندی نہیں ہے کہ فقط واجبات پڑھ کے جلدی جلدی نماز ختم کرے, نہیں, اس کے لیے کوئی حرج نہیں, اس لیے کہ اپنا وضو برقرار ہی نہیں رکھ سکتا تو اس کا تو وضو ہی باقی نہیں بچا. چنانچہ یہ واجبات کے ساتھ سارے مستحبات جو نارمل روٹین کی نماز پڑھ رہا ہے اسی طرح سے اگر یہ روٹین کی نماز پڑھے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے, کوئی قباحت نہیں ہے, بلکہ اگر اس بیماری کی وجہ سے جو اس کا وضو ٹوٹ رہا ہے, اگر دوسرے کچھ ایسے کام کرنے پڑ رہے ہیں کہ جو فقط وضو میں کیے جا سکتے ہیں تو وہ یہ کام بھی کر سکتا ہے. مثلا کیا, عام حالات میں انسان قرآن کی آیات کو ٹچ نہیں کر سکتا جب تک کہ وضو نہ ہو, وضو کے ساتھ ہی قرآن کی آیات کو مت کر سکتا, اس کے بغیر مت نہیں کر سکتا, مگر یہ شخص کر سکتا ہے, اس کا وضو بار بار ٹوٹ رہا ہے, اسلام نے اس کو نماز میں اجازت دی تھی, اس کو قرآن میں بھی اجازت دے دیے کہ وہ قرآن کی آیات کو مت کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں, کر سکتا ہے. اللہ کے نام کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے, عام انسان ہاتھ نہیں لگا سکتا اللہ کے نام کو, مگر یہ اگر لگانا چاہے تو کوئی حرج نہیں, یہ لگا سکتا ہے. چنانچہ فقط نماز کا مسئلہ نہیں کہ ایسے وضو سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے, نماز تو پڑھ ہی سکتا ہے, نماز کے علاوہ دوسرے ایسے کام میں کہ جن میں سہارا چاہیے ہوتا ہے وہ سارے کام بھی وہ کر سکتا ہے. کب تک کر سکتا ہے یہ؟ جب تک کہ کسی اور ذریعے سے اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے. دیکھیے, ہو سکتا ہے کہ اس کو ری خارج ہونے کی بیماری ہو, یعنی تین میں سے ایک بیماری ہے اس کو, دو باقی دوسری بیماری نہیں ہے, پیشاب کے قطرے نکلنے کی بیماری نہیں ہے, پکانے کے ذرات نکلنے کی بیماری نہیں, ری خارج ہونے کی بیماری, اسلام نے فقط اس بیماری کی وجہ سے اس کو معافی دی ہے, باقی دو بیماری کے اعتبار سے معافی نہیں ہوگی. اب اگر فرض کیجیے کہ کسی وجہ سے پیشاب کا قطرہ نکل آئے تو پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا, حالانکہ پیشاب کا قطرہ, پخانے کے ذرات اور یہ سب کو تینوں کا ایک ہی کیٹیگری میں کھڑا کیا, مگر جس شخص کو جو بیماری ہے فقط اسی بیماری کی حد تک معافی ہے, اس سے آگے پیچھے بالکل کوئی معافی نہیں ہے. لہذا اگر پیشاب کا قطرہ نکل آیا, یا فرض کیجیے ابھی جو میں نے آپ کے سامنے مثال پیش کی ہے اس میں یہ کہا کہ یہ اپنی پوری نماز مکمل کر سکتا ہے, نہ صرف یہ کہ اپنی پوری نماز مکمل کر سکتا ہے بلکہ اسی وضو سے وہ دوسری نماز بھی پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے. ظہر کی نماز تو اس نے ایسے ہی وضو سے پڑھ لی, عصر کی نماز بھی اگر وہ اسی وضو سے پڑھنا چاہے تو کوئی حرج نہیں, وہ پڑھ سکتا ہے, کوئی قباحت نہیں. بلکہ ظہر عصر کے بعد فوراً اگر مغرب عشاء کا ٹائم ہو رہا ہے تو نئے سرے سے اس کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ مغرب عشاء کی نماز بھی اسی وضو کے ساتھ پڑھ سکتا ہے, مغرب کی نماز بھی اسی وضو سے پڑھے, نہ عشاء کی نماز بھی اسی وضو سے پڑھے. کون سا وضو؟ کہ جو بیماری کی وجہ سے ٹوٹ رہا ہے. لیکن فرض کیجئے کہ یہی وضو کسی اور وجہ سے ٹوٹ گیا, روح وضو میں فقط تین چیزیں نہیں ہیں کہ جو وضو کو توڑ دیتی ہیں, کہ پخانے کے ذرات نکلے مثلا وضو ٹوٹ گیا, پیشاب کا قطرہ نکلا وضو ٹوٹ گیا, ری نکلی وضو ٹوٹ گیا, اور بھی چیزیں کہ جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, منی نکلنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے, سو جانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے, تو یہ اور بھی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس کو مثلا زی کی بیماری تھی, اس کی وجہ سے اسلام نے اس کو چھوٹ دے دی تھی, لیکن اگر یہ سو گیا اور سو جانے کی وجہ سے وضو ٹوٹ گیا تو اب نہیں چلے گا, اب نماز کے لیے نئے سرے اس کو وضو کرنا پڑے گا. تو جہاں تک اس کی بیماری ہے فقط وہاں تک اس کو معافی ہے, اور جتنی نمازیں اس وضو سے پڑھنا چاہیں وہ نمازیں پڑھ سکتا ہے, اور اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے کہ فقط واجب نمازیں ہی پڑھے, وہ مستحب نمازیں بھی اسی وضو سے پڑھ سکتا ہے, اس میں بھی قباحت نہیں. مجتہدین نے تو یہی دو پورشن کیے ہیں ایسے بیمار افراد کے لیے کہ یا تو جلدی جلدی اپنے واجبات ختم کر کے طہارت کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے, انہوں نے کہا کہ اس کو کوئی معافی نہیں ہے. یا دوسرا یہ پہلو کہ جس کو ایسی سخت بیماری ہے کہ اس کا وضو ہی باقی نہیں رہ سکتا تو نماز کہاں سے یہ پڑھ سکتا. دوسرا پہلو یہ بتایا کہ یہ ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھنا چاہے تو اس کو اجازت ہے. تیسرا اور آخری پہلو ہے, ذرا ایک مرتبہ بابا سے بلند سلوات پڑھیں. اگرچہ تیسری کیٹیگری کو مجتہدین نے یہ دوسرے کے ساتھ ہی شامل کیا ہے, مگر آیت اللہ سیستانی نے ذرا سی تفصیل بتائی ہے. وہ کیا کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جس میں وضو کرنے کے بعد اس کا وضو ٹوٹتا تو ہے, چاہے نماز کے دوران میں ٹوٹ جائے یا وضو کرنے کے دوران ہی میں ٹوٹ جائے, مگر بہت سیویئر قسم کی بیماری میں مبتلا نہیں ہے. ایک مرتبہ پیشاب کا قطرہ نکلے گا, دو منٹ کے بعد پھر دوبارہ قطرہ نکلے گا مثلا, تو ایک مرتبہ, دو مرتبہ, چار مرتبہ, بس اس سے زیادہ اس کا وضو بار بار نہیں ٹوٹتا. یعنی محدود قسم کی بیماری ہے اس کو. وہ جو لاسٹ مثال میں نے دی تھی وہ تو بالکل کنٹینیوس مسلسل اس کا وضو ٹوٹ رہا ہے, اس کا بھی وضو ٹوٹ رہا ہے اور یہ اپنے وضو پر کنٹرول نہیں کر سکتا ہے. مگر اگر یہ کنٹرول کرنا بھی چاہے تو دو مرتبہ, تین مرتبہ تو ضرور اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. یہ تیسری کیٹیگری بتائیے. اس کے لیے بھی آیت اللہ سیستانی نے کہا کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ اگر اس کا بھی کوئی ٹائم پیریڈ فکس ہوتا ہو کہ مثلا 3 بجے اس کا وضو کم سے کم ٹوٹتا ہے, تو کہا کہ اس کو 3 بجے ہی نماز پڑھنا چاہیے, کوئی اور ٹائم اس کے لیے معین نہیں ہے, فقط 3 بجے کا ٹائم ہی اس کے لیے معین ہے. مگر چونکہ احتیاط واجب کے طور پر کہا ہے اور آیت اللہ وحید نے, وحید خراسانی نے اجازت دی ہے, تو ایسی صورت میں ٹائم ڈیوریشن تو اس کو مل جائے گا. یہ بہت بڑا پرابلم ہے, یاد رکھیے کہ اگر فقط اس کو 3 منٹ کے اندر اندر نماز پڑھنی ہو تو بہت مشکل ہو جائے گا. لوگ لمبی لمبی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ عرفان کی منزلیں طے کرنی ہیں اور کرامات کی منزل طے کرنی ہے اور ہمیں وظائف کی منزل طے کرنی ہے, سارے واجبات تو یہ رکھے ہیں, اس پر عمل کر کے دکھائیں پہلے, پھر اس کے بعد عرفان کی منزلوں کی بات کیجیے اور کرامات کی منزلوں کی بات کیجیے. یہ واجبات ایسے ہیں کہ اگر اس کو پورا نہ کیا جائے تو نماز ہی باطل ہو جائے گی, اور نماز کے بارے میں ان قبلت قبلہ ما سوا, اگر یہ قبول ہوئی تو باقی باتیں قبول ہوں گی. لہذا اگر یہ ٹائم پیریڈ کی چھوٹ مل جاتی ہے تو یہ بہت بڑی سہولت ہے. آیت اللہ سیستانی نے کہا احتیاط واجب یہ ہے کہ اگر یہ بیماری ایسی ہے کہ 2-3 مرتبہ اس کا وضو ٹوٹتا ہے اور اس کے لیے ایک ڈیوریشن ہے ایسا, تو اسی ڈیوریشن میں اس کو نماز پڑھنی ہے, مگر احتیاط واجب کے طور پر. آغاز وحید نے کہا کہ نہیں, اس کے ٹائم ڈیوریشن کا خیال رکھنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے, 7 گھنٹے کے دوران میں جب چاہے نماز پڑھے. اچھا, دوسرے کچھ مجتہدین کہتے ہیں کہ اگر فقط 2-3 مرتبہ, یہ مثال پیش کر رہا ہوں, یہ میرے لفظ کو پکڑیے گا نہیں, 2-3 مرتبہ انہوں نے کوئی عدد نہیں کہا, بھائی وہ چند مرتبہ اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہو, لفظ انہوں نے استعمال کیا چند مرتبہ اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہو. میں یہ سمجھانے کی خاطر کہہ رہا ہوں کہ 2-3 مرتبہ مثلا اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو اکثر مجتہدین یہ فرماتے ہیں کہ اس کے نماز پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ جہاں مسلح بچھا رہا ہے, نماز پڑھنے کے لیے اس نے مہر آگے رکھا ہوا ہے, تسبیح رکھی ہوئی ہے, تعقیبات نماز کی وہ دعا کی کتاب رکھی ہوئی ہے, وہاں سب سے زیادہ امپورٹنٹ تو اس کے لیے ہے کہ پانی کا ایک برتن اپنے ساتھ رکھے. کیا مطلب؟ کہتے ہیں کہ پانی کا برتن اس لیے رکھے کہ جیسے ہی اس کا وضو ٹوٹے نماز کے دوران ہی میں یہ وضو کرے اور نماز کو وہیں سے کنٹینیو کرے جہاں سے نماز ٹوٹی ہے. فرض کیجیے کہ پہلی رکعت میں وضو ٹوٹ گیا تو وہاں نماز روک دے اور جلدی جلدی وضو کرے, وہیں پر برتن جو رکھا ہوا اس نے, پانی لینے والا برتن بھی اور پانی گرنے والا برتن بھی, جلدی جلدی وضو کر کے پھر نماز کو وہیں سے کنٹینیو کرے. 2 رکعت پڑھی, 3 رکعت پڑھی, پھر دوبارہ وضو ٹوٹ گیا, کہتے ہیں پھر دوبارہ وضو کرے اور پھر وہیں سے نماز اپنی کنٹینیو کرے. اکثر مجتہدین نے کہا کہ اس کے نماز پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہوگا, مگر جیسا میں نے کہا کہ وہ احتیاط واجب اور بہت تاکید اور یہ ساری چیزیں لگائی ہیں, مگر آخر میں جا کے خلاصہ یہ کہا ہے کہ نہیں, اگر نماز کے دوران میں یہ بار بار وضو نہ بھی کرے اور بالخصوص اس کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہو, بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہو,
اگر یہ بار بار وضو نہ بھی کرے تو کوئی حرج نہیں، اس کی نماز صحیح ہے. نہ صرف یہ کہ اس کی نماز صحیح ہے بلکہ پھر اسی وضو سے یہ دوسری نماز بھی پڑھ لاتا ہے تو دوسری نماز بھی صحیح ہے. مگر کم از کم دوسری نماز کے لیے ایک نیا وضو کر لینا ہمیشہ احتیاط کا پہلو ہوگا، کہ ایک نماز کے دوران میں تو بار بار وضو کرنا ہو سکتا ہے بہت مشقت کا کام ہو جائے. لیکن اگر ایک نماز میں بار بار وضو نہیں بھی کر رہے ہیں تو چلیں یہ نماز مکمل کر لی، اس کے بعد جو دوسری نماز شروع کر رہے ہیں اس سے پہلے پہلے دوبارہ وضو کر لیں تاکہ دوسری نماز ایک نئے وضو کے ساتھ ہو جائے، پھر اس میں کسی طرح کی کوئی قباحت نہ رہنے پائے. بہت ہی زیادہ ثقیل اور بہت ہی زیادہ مشکل قسم کے مسائل آج میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، اور ابتدا میں نے اسی لیے وضاحت کر دی تھی کہ یہ مسائل ہیں ایسے کہ نمازوں کا دار و مدار اس پر ہے، جبکہ یہ بیان کبھی نہیں ہوتے اور یہ بیان کرنا آسان بھی نہیں ہے، یعنی اگر کتابوں میں بھی پڑھا جائے تو سمجھنا بھی آسان نہیں. چنانچہ اگر کوئی ایسا راستہ نکل سکتا ہو، ایسا سبب نکل سکتا ہو کہ یہ چیزیں ان لوگوں تک، یعنی جو باتیں اب تک پہنچائی ہیں، یہ باتیں فیملی کے ان ممبر تک کم از کم چاہے وہ پوچھے یا نہ پوچھے، اپنی طرف سے اگر یہ باتیں آپ پہنچا دیں تو ان کی نمازیں صحیح ہو جائیں گی، آپ کا امر بالمعروف کا فریضہ بھی اچھی طرح سے انجام ہو جائے گا. اچھا، اس میں ایک فائدہ اور بھی ہے، جو فائدہ ہم لوگوں کو بہت زیادہ ملتا رہا ہے، 25 سال سے فائدہ ہمیں مل رہا ہے. امر بالمعروف کا تو پروردگار کے یہاں جو اجر ہے سو ہے اپنے مقام پر. مسائل ایک مرتبہ سن لے انسان اور اس کے بعد اس کو ذہن نشین کر لے، مہینہ، 2 مہینہ، 4 مہینے کے بعد پھر نکل جائیں گے، رہیں گے نہیں. اتنا یعنی یہ کمپلیکیشن ہوتا ہے اس میں کہ یہ ذہن میں رہتے نہیں. اس کا آسان طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا آسان طریقہ کار یہ کہ جو آپ نے سنا ہے وہ آپ دوسروں کو سنا دیں، جو آپ نے پڑھا ہے وہ آپ دوسروں کے سامنے بیان کر دیں. اگر اس طرح سے 2 مرتبہ 3 مرتبہ آپ نے اپنی سنی ہوئی بات دوسروں کے سامنے بیان کر دی تو اچھی طرح سے یہ مسائل ذہن نشین ہو جائیں گے کہ اچھا یہ مسئلہ اس طرح. تو یہ 25 سال سے فائدہ میں تو حاصل کر رہا ہوں کہ کتاب پڑھنے کے بعد سنا دیتا ہوں آپ لوگوں کو. پھر الگ بات ہے کہ نہیں، الگ بات کیوں بھائی، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو پوری طرح سے عمل کر رہے ہیں اس پر، اور خصوصاً جو میرا مجمع ہے وہ تو میں جانتا ہوں کہ بہت اچھی طرح سے اس پر عمل کرتا ہے. چنانچہ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ 2 مرتبہ اگر ان باتوں کو دوسروں کے سامنے بیان کر دیا جائے تو آسانی کے ساتھ خود بھی یہ سارے مسائل ذہن نشین ہو جاتے ہیں. اور جب یہ مسائل پیش آتے ہیں اس وقت لوگوں کی کیفیت دیکھیے کیا کیفیت ہوتی. ابھی رمضان سے تھوڑا سا پہلے جو میں آپ کے سامنے مثال پیش کر رہا تھا، ایک لڑکے کی عمر میرے خیال میں 22 سال ہوگی، وہ میرے پاس کئی مرتبہ چکر لگاتا رہا، اور پریشانی کیا تھی؟ وہ یہی نماز کی. اچھا، یہ نماز کی پریشانی ایکچوئل وہ شک والی پریشانی تھی، اس شک والی پریشانی کی وجہ سے پھر یہ وضو والی پریشانی پیدا ہوگی. وضو والی پریشانی میں اچھا وہ تھا بھی برگر فیملی جیسا، تو اس کی لینگویج بھی برگر فیملی جیسی تھی. ایک جملہ فقط میں اس کا کوٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ میں جب نماز پڑھنے لگتا ہوں تو وہ مجھے ایسا لگتا ہے جسے ببل جیسے نکلنے. تو اب نماز نہیں پڑھ پاتا اور اس لیے میں نے نماز پڑھنا بھی چھوڑ دی. یہ بیچارہ اتنا پریشان ہوا کہ کئی چکر میرے پاس لگائے. میں نے کہا دیکھو بھائی، میں آپ کو اتنا ٹائم نہیں دے سکتا، ایک آدمی کو میں اتنا زیادہ ٹائم عام طور پر دیتا نہیں، آپ کو بہت میں نے ٹائم دے دیا. کہنے لگے اچھا آپ بتائیے کس عالم کے پاس. جو عالم آپ سجیسٹ کریں گے میں اس کے پاس چلا جاؤں گا. اچھا، اس قسم کے مسائل کے لیے کسی کو ریفر کرنا بھی آسان کام نہیں ہوتا. کافی سوچنے کے بعد میں نے کہا کہ کوئی بھی راستہ خود نکال لے. میں نے کہا کہ جس عالم کا میں نام لوں گا پھر اس کو آپ کو کچھ پیمنٹ کرنا پڑے گی. اس نے کہا میں تیار ہوں، میں پیمنٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ کو معلوم ہے کیا ہوا؟ وہ سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر کے پاس اگر جاتا ہے تو اس کی فیس دیتا ہے 700 روپے، 800 روپے، 1000 روپے. وہ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے عالم کو، فقط اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے 2000 روپے دینے کے لیے تیار ہے. 2000 روپے اور دیے اس نے، ایسا نہیں کہ نہیں. جب انسان پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ ایک مسئلہ کم از کم 2000 کا تو بن ہی گیا. اتنے سارے مسائل جو آپ سن رہے ہیں اس میں ایک مسئلہ یہ کم از کم 2000 کا بن گیا. مطلب جب انسان پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے اور واقعی اس کو خوف خدا بھی ہوتا ہے کہ میری نماز صحیح ہونا چاہیے، میری نماز میں کوئی گڑبڑ نہیں ہونا چاہیے. کل جو گفتگو آپ کے سامنے آئی تھی, پروردگار عالم نے پیغمبر کو وہ فریضہ سپرد کیا تھا کہ جس کی وجہ سے خود قرآن میں پروردگار نے وہ آیت استعمال کی کہ الذی انقض ظہرک, یہ اتنا بھاری فریضہ تھا کہ جس نے آپ کی پشت کی ہڈیوں کو چکنا چور کر دیا تھا, کمر کی ہڈیوں کو چکنا چور کر دیا تھا, اتنا بھاری فریضہ تھا یہ. مگر آپ کا بوجھ ہم نے اتار دیا, ووزعنا عنک وزرک, آپ کا بوجھ ہم نے اتارا, اور بوجھ اتارنے کی پوری تفصیل میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ کیسے بوجھ اتارا. جو طریقہ کار پروردگار نے اختیار کیا ہے ہمارے رسول کے لیے, وہ طریقہ دوسرے انبیاء کے لیے بھی اختیار کیا تھا, خصوصیت سے جناب موسیٰ کے لیے بے عینی وہی طریقہ کار اختیار کیا تھا. اچھا, اس فریضے میں عام طور پر انبیاء ضرور کامیاب ہو جاتے ہیں, بڑی مشقت ہوتی ہے, بڑی محنت ہوتی ہے, مگر انبیاء عام طور پر ضرور کامیاب ہو جاتے ہیں. کامیابی کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اس کامیابی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ذکر بلند ہو جاتا ہے, اور ذکر کتنا بلند ہو جاتا ہے, کتنا بلند ہو جاتا ہے, اس کا اندازہ کوئی انسان نہیں کر سکتا ہے. اگر آپ کسی چیز کی بار بار یاد دہانی کرانا چاہیں, جس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے ذکر, ذکر کا مطلب ہوتا ہے بار بار یاد دہانی. ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین, ہمارے رسول کو یہ حکم بھی ہے کہ بار بار یاد دہانی کراتے رہو, اس لیے کہ یاد دہانی مومنین کو فائدہ پہنچاتی ہے. اب یہ یاد دہانی کا پروسیجر جو ہم اردو زبان میں کہیں, تو یاد دہانی کے پروسیجر کے لیے عام طور پر بہت ہیوج قسم کی اماؤنٹ خرچ کرنا پڑتی ہے. اگر کسی چیز کی آپ یاد دہانی کو لوگوں کے ذہنوں میں باقی رکھنا چاہتے ہیں, وہ کیا ہے, یہ اس وقت ہمارے سامنے جتنی موبائل کمپنیز ہیں, یہ کیا ہے, کیا موبائلنگ کو آپ نہیں جانتے, کیا یو فون کو آپ نہیں جانتے, کیا ٹیلینور کو آپ نہیں جانتے, کیا ہبی بینک کو آپ نہیں جانتے, کیا فلپس کمپنی کو آپ نہیں جانتے. ایک عرصے سے آپ نے ان کا نام سنا ہوا ہے, اور ایک عرصے سے نام سنا ہوا ہے, کبھی اگر آپ کو ان کمپنیوں کی ضرورت پڑ جائے تو آپ ان سے وہ فیسلٹی اور سروس بھی لیتے ہیں, ان کے الیکٹرانک آئٹمس بھی خریدتے ہیں, یہ سب کچھ ہے, مگر اس کے باوجود یہ مسلسل یاد دہانی آپ کے ذہنوں میں کراتے رہتے ہیں, مسلسل ایڈورٹائزمنٹ آپ کے ذہنوں میں کراتے رہتے ہیں. اور جو مسلسل ایڈورٹائزمنٹ آپ کے ذہنوں میں کراتے رہتے ہیں, اس کا بجٹ کتنا ہوتا ہے, ملینز نہیں بلینز میں اس کا بجٹ ہوتا ہے. یعنی اب وہ فگر اس وقت میرے ذہن سے نکل گیا, فقط کوکا کولا کمپنی وہ کھیل کے لیے $2 بلین خرچ کرتی ہے, کھیل کی اسپانسرشپ کے لیے فقط. کہہ رہا آپ سے کتنا کماتے ہیں وہ دیکھیے, آپ ان کی بوتلیں پی رہے ہیں, کتنا کماتے ہیں آپ, لہذا فقط کھیلوں کے لیے $2 بلین کا اسپانسر کرتے ہیں. یہ کیا ہے, فقط کوکا کولا آپ کے ذہن میں تازہ رہے, آپ کے ذہن میں یاد رہے, فقط ان کا کام یہ. اب پروردگار کہہ رہا ہے, اور ہمارے حبیب سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ رفعنا لک ذکرک, ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. پروردگار نے حبیب کے ذکر کو کتنا بلند کر دیا, اتنا بلند کر دیا, اتنا بلند کر دیا کہ 1400 برس گزر چکے ہیں, مگر اس کے بعد بھی آج جہاں کہیں بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگتا ہے, وہیں اشہد ان محمد رسول اللہ کا نعرہ لگتا ہے. کتنا بلند ہو گیا ذکر ہمارے رسول کا, ساری دنیا کے انسان اس ذکر کو پہچانتے ہیں, اور قیامت تک اس ذکر کو باقی رکھیں گے, اس ذکر کو روک نہیں سکتا. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہاکی میں شام اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, تو اس کے دوستوں میں سے کسی نے حاکم شام سے کہا کہ بھائی بنی ہاشم پر تم نے بہت ظلم ڈھائے, بڑے مظالم ڈھائے, اب چھوڑو ان کا پیچھا. یعنی اتنے تم نے ان پر ستم ڈھائے ہیں کہ بیچاروں کی حالت ایسی قسم پرسی میں ہو گئی ہے کہ انتہائی غربت میں, انتہائی مفلسی کے عالم میں بیچارے زندگی بسر کر, اب تو یہ تمہارا مقابلہ کرنے کی کس طرح سے کوئی سکت ہی باقی نہیں رکھتے, کوئی سکت ہی باقی نہیں رہے گی ان میں, چھوڑو ان کا پیچھا, جان چھوڑ دو. اس نے کہا نہیں. اچھا, اتفاق سے اذان ہو رہی تھی, اذان میں اشہد اللہ الہ الا اللہ کے بعد وہ اشہد اللہ محمد رسول اللہ اذان میں آنے لگا. اس نے کہا نہیں, تم دیکھتے ہو کہ یہ بنی ہاشم کا ہمارا ہمارے قبیلے کا حریف, اس کا نام کتنا بلند ہو گیا ہے کہ ہر آزان میں اس کا نام لیا جاتا ہے, میں ان کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں, میں ان سے انتقام لیے بغیر ان کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا. تو جو ذکر پروردگار نے بلند کیا تھا اس کی خواہش ان کے دلوں میں کتنی تھی, یہ اگر قیامت تک حکومت میں رہتے تو قیامت تک یہ خواہش باقی رہتی, قیامت تک یہ خواہش ختم نہیں ہوتی. وہ تو ان کے کرتوت ایسے تھے کہ بس 100 سال بھی بڑی مشکل سے ان کی حکومت چلی اور ان کی حکومت چلی گئی, ان کے اپنے کرتوت کی وجہ سے. لیکن اگر ان کی حکومت باقی رہتی تو یہ قیامت تک خواہش نہ جاتی, ایسی خواہش ان کی بنی ہاشم کے خلاف ان کے ذہنوں میں بیٹھ گئی. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اور ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا. اچھا, فقط رسول کا ذکر بلند نہیں ہوا. ابھی کل جو میں نے مثال پیش کی تھی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی, یہ فقط ان کا معاملہ نہیں تھا. آج چونکہ جناب خدیجہ کی وفات کی شب ہے, تاریخ اسی اعتبار سے منائی جاتی ہے, جناب خدیجہ کا بھی ذکر پروردگار نے کیسے بلند کر دیا. ایسا ذکر جناب خدیجہ کی بھی بلند کر دیا کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى, یہ جملہ خاص قرآن کی آیت کا جناب خدیجہ کے لیے کہ جب ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا. یہ جناب خدیجہ کی کرامات ہیں. اور کس طرح کی کرامات ہیں؟ جس طرح کی جناب خدیجہ نے پیغمبر کے ساتھ دینے میں سر دھڑ کی بازی لگا دی ہے کہ پیغمبر کئی برسوں بعد بھی خدیجہ کو بھولتے نہیں تھے, کئی برسوں بعد. اچھا دیکھیے, ذرا کمپیریزن کریں. رسول سے شادی کس عمر میں ہوئی تھی؟ جناب خدیجہ کی عمر 40 برس کی تھی, رسول کی عمر 25 برس, ٹھیک ہے نا, جو معتبر روایت ہے 25 برس ان کی عمر تھی. جناب خدیجہ کا انتقال کب ہوا؟ ہجرت سے تقریباً 1 سال پہلے, 1 سال بھی نہیں, اس سے بھی کم پیریڈ, مگر 1 سال پہلے آپ کاؤنٹ کر لیں. مدینہ میں اللہ کے رسول نے کتنے ٹائم زندگی بسر کری؟ 13 سال. اب 13 میں سے مثلا 1 سال مائنس کر لیں, چلیں 12 سال لگا لیں. اب 40 سال کی عمر میں اعلان رسالت کیا, 12 سال پھر مکہ شہر میں ٹھہرے رہے, تو 40 سال کی عمر میں جو اعلان رسالت ہوا ہے, اس کا مطلب ہے کہ 25 سال کی عمر میں جو شادی کی, 40 برس تک 15 برس تو اس انداز سے زندگی بسر کی کہ ابھی اعلان رسالت نہیں ہوا, اور پھر مزید 12 برس اعلان رسالت کے بعد زندگی بسر کی. تو ٹوٹل جناب خدیجہ کے ساتھ 27 برس اللہ کے رسول نے زندگی بسر کی. یہ ریکارڈ ہے, عربوں کی تاریخ میں اس طرح کی چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی. یہ ریکارڈ ہے کہ 27 برس تک کسی عورت کے ساتھ زندگی بسر کی اور کوئی دوسری شادی نہیں کی. عربوں میں ایسا نہیں ہوتا, عربوں میں تو آج بھی 3-3 4-4 شادیاں کرنا بہت عام سی بات ہے. اس زمانے میں تو 15-15-20 شادیاں ہوتی تھیں. وہ آپ نے اخبار میں شاید پڑھا بھی ہوگا کہ افریقہ کے ایک آدمی نے 800 شادیاں کی تھی, شاید 3000 بچے تھے اس کے, معلوم نہیں. یا عربوں کے ہاں یہ بالکل عام سی بات, 27 سال کے پیریڈ میں اللہ کے رسول نے کوئی دوسری شادی نہیں کی. یہ کمال کی بات ہے, ایک بات. دوسری بات یہ, جب ہم رسول کی دوسری بیویوں کا کیلکولیشن کرتے ہیں تو دوسری بیویاں کتنی ہیں؟ اچھا, اختلاف کے ساتھ میں کم سے کم تعداد ملوں تو 11 بیویاں. رسول کے انتقال کے وقت تقریباً 10 بیویاں تھیں, ٹھیک ہے, ایک بیوی کا انتقال ہو گیا تھا, 10 بیویاں تھیں. یہ 10 بیویاں جو رسول کی تھیں, مدینہ میں اللہ کے رسول نے کتنا ٹائم گزارا؟ 10 سال. مکہ میں 13 سال, مدینہ میں 10 سال. 10 سال 10 بیویوں کے ساتھ گزارے, اور رسول سے بڑا عدالت کرنے والا کوئی اور نہیں ہو سکتا. چنانچہ عدالت کا تقاضا کیا ہے کہ ایوریج ہر بیوی کے ساتھ 1 سال گزارا ہے. جس بیوی کے ساتھ 1 سال گزارا ہے اس کا تو اتنا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے, اتنا ڈھنڈورا کہ اتنی ساری اس کی حدیثیں اور اتنی ساری کتابوں میں ان کے حوالے سے باتیں نقل کی گئیں, فقط 1 سال گزارا زندگی کا. اور جس بیوی کے ساتھ 27 برس گزارے اسی کو اہمیت ہی نہیں سمجھ. اچھا, اللہ کے رسول دیکھیے ایک طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کہ ہم جناب خدیجہ کے فضائل بیان کریں، قرآن نے جناب خدیجہ کے فضائل بیان کیے، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، یہ قرآن کے فضائل ہیں. عام آدمی اگر جناب فضیلہ کی خدیجہ کے فضائل بیان کرے، وہ اپنے زبان میں اپنے طور طریقے کے مطابق فضائل بیان کرے گا. اگر خود رسول سے کہا جائے کہ اللہ کے رسول آپ خدیجہ کے فضائل بیان کیے، تو رسول کیا فضائل بیان کریں؟ کیا چیز خدیجہ کی رسول بیان کریں؟ میں آج ہی صبح ایکسپریس نیوز اخبار جو آتا ہے جمعے کے دن میں، اس میں مذہبی ایک پورا پیج ہوتا ہے، اس میں مختلف افراد کی باتیں لکھی ہوتی ہیں، آرٹیکل لکھے ہوتے ہیں. الیاس قادری کا ایک آرٹیکل لکھا ہوا ہے. اب یہ مجھے نہیں معلوم کہ الیاس قادری وہی ہیں جو فیضان مدینہ والے ہیں یا کوئی دوسرے ہیں. الیاس قادری، الیاس قادری ان کا نام لکھا ہوا تھا. الیاس قادری نے جناب خدیجہ پر پورا آرٹیکل لکھا، اور اس نے جب بہت ساری باتیں لکھی، اس نے یہ بات لکھی ہے کہ بہت عرصے بعد بھی، کئی سالوں بعد بھی، اللہ کے رسول خدیجہ کو بھولتے نہیں تھے. اور خصوصیت سے اگر کوئی بیوی آگے بڑھ گئے خدیجہ کے فضائل سن کر ناراض ہو جائے، تو اللہ کے رسول جلال میں آ جاتے تھے، غصے میں آ جاتے تھے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ پروردگار نے مجھے کیسی بیوی دی تھی. اب جب خدیجہ کے فضائل اللہ کے رسول خود بیان کرتے ہیں، چار فضیلتیں خود رسول نے بیان کی. دیکھیے ہو سکتا ہے کہ میں بیان کرنے جاؤں تو ہو سکتا ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ خدیجہ بہت اچھی بیوی تھی، وہ کھانا بہت اچھا پکاتی تھی مثلا، وہ کپڑے بہت اچھے دھوتی تھی مثلا، وہ رسول کا بہت اچھا خیال. میرے ذہن میں جو فضائل آئیں گے وہ اس سے ملتے جلتے ہی فضائل آئیں گے. خود اللہ کے رسول خدیجہ کے کیا فضائل بیان کر رہے ہیں؟ چار فضائل بیان کیے ہیں پوری 27 سالہ دور کی زندگی میں، اور ان میں سے تین کا تعلق ابتدائی دور سے. نمبر ون، خدیجہ مجھ پر اس وقت ایمان لے کر آئیں جب سارے لوگ میرے خلاف تھے اور سب کے سب کافر تھے. یہ چھوٹی بات نہیں ہوگی، یہ معمولی بات نہیں ہوگی کہ اللہ کے رسول خدیجہ کو اس انداز سے یاد کر رہے ہیں کہ جب سب کافر تھے اس وقت خدیجہ مجھ پر ایمان لے کر آئی ہے. اور ایسے موقع پر ساتھ دینا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور خصوصیت سے میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں، آپ میں بھی یقیناً بہت سارے انشاءاللہ ایسے افراد موجود ہوں گے جو زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہوں گے، اس لیے کہ جھوٹ بولنا اسلام میں بدترین گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. مومن ہو کے جھوٹ نہیں بولے گا، اور حدیث کا مفہوم بھی یہی ہے کہ جب یہ جھوٹ بول رہا ہوگا وہ مومن نہیں ہوگا. اتنا بڑا گناہ ہے، بڑا عظیم قسم کا گناہ ہے. منافق کے بلکہ علامت بتائی گئی ہے، یہ جھوٹ منافق ہی کی علامت ہوتی ہے. اگر ایک انسان اپنا وکیلا بنا لے کہ وہ جھوٹ نہیں بولے گا، آپ دیکھیں کہ اس کے صداقت کی اگر لوگ تعریف کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے، خوش ہوگا، مگر بہت زیادہ خوشی نہیں ہوگی. اس کی سچائی کی لوگ تعریف کر رہے ہوں گے تو اس کو معلوم ہے کہ میں سچا ہوں، جو حقیقت ہے وہ یہ بیان کر رہے ہیں، کوئی نئی بات بیان نہیں کر رہے ہیں. مگر اگر کبھی کوئی ایسا موقع آ جائے کہ جہاں پانچ آدمیوں کے درمیان میں کوئی کھڑا ہو کر یہ کہے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، بس سمجھ لیجیے کہ اس کے پیروں سے زمین نکل جائے گی. اس لیے کہ جس نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے، پانچ آدمیوں کے بیچ میں اگر کوئی کھڑا کہے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، یہ اس کے لیے ناقابل برداشت تکلیف ہے، ناقابل برداشت تکلیف. اگر ایک عام جھوٹ بولنا، جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہے، صداقت اور سچائی پر قائم رہتا ہے، اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے. جس کا لقب ہی ہو صادق اور امین، وہ جب لوگوں کے سامنے بیان کرے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور لوگ کہیں گے نہیں، بات ماننے سے انکار کر دیں، فقط خدیجہ اقرار کر رہی ہے باقی بات ماننے سے انکار کر دیں، تو دل کی کیفیت کیا ہوگی، دل پر کیا گزرے گی؟ اس لیے خدیجہ کو بہت یاد کر رہے ہیں کہ جب سب نے کفر اختیار کیا تھا یہ مجھ پر ایمان لے کر آئی. نمبر دوسری بات، جب سب نے مجھے جھٹلایا تھا خدیجہ نے میری تصدیق کی تھی. یہ دوسری بات، خدیجہ میری تصدیق کرنے والی. یہ میں جو بات بتا رہا ہوں، یہ انسان نفسیاتی طور پر اگر سچ بولنے والا ہوگا تو زیادہ محسوس کر سکتا ہے کہ جب اس کے بارے میں اس طرح کی بات کی جائے کہ جہاں ایک آدمی فقط اس کی بات کی تصدیق کرے گا، نہیں جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے، آپ کی بات میں 100% صداقت ہے، اور یہ ساری کی ساری تصدیق اس حوالے سے کہ آنکھوں سے نظر کچھ نہیں آتا، جبرائیل کو دیکھا نہیں ہے، قرآن کو دیکھا نہیں ہے، کسی چیز کو پرکھا نہیں ہے، اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں بالکل سچ ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. تو اللہ کے رسول خدیجہ کے فضائل کیا بیان کر رہے ہیں؟ کہ یہ اس وقت ایمان لے کر آئی تھی جب سارے کافر تھے، یہ اس وقت میری تصدیق کر رہی تھی جب سب جھٹلا رہے تھے. کتنے عرصے بعد تک یہ بات خدیجہ کی رسول کو یاد رہ گئی. اور تیسری بات کیا تھی؟ کہا کہ اس نے اپنی ساری دولت میرے حکم کے مطابق اسلام پر خرچ کر دی. اور یہ وہ فضیلت ہے کہ جہاں انسان کسی حد تک اپنے آپ کو بھی کھڑا کر سکتا ہے. خمس واجب ہے، یہ تو دینا ہی پڑے گا. اگر آپ نے دیا کوئی کمال نہیں کیا، میں سچ بتا رہا ہوں بالکل. نماز واجب تھی، آپ نے ادا کر دی، کوئی کمال نہیں کیا. ایک فریضہ اللہ نے آپ کے سپرد کیا تھا، وہ آپ نے ادا کر دیا. یہی معاملہ خمس کا ہے. خمس اللہ نے واجب کیا ہے، آپ نے اگر ادا کر دیا کوئی کمال نہیں کیا. ہاں، جو واجب کے علاوہ ہے، جو انفاق فی سبیل اللہ ہے، اس میں اگر انسان اپنی جیب سے خرچ کرے. پروردگار نے زبردستی نہیں کہا، مگر اس کے باوجود اپنی جیب سے پیسہ نکال کے کہے کہ نہیں، اس وقت سیلاب زدگان بڑے مصیبت میں ہیں، اس وقت ہماری مدد کے یہ طلبگار ہیں، اس وقت ہماری مدد ان کے لیے انتہائی ضروری ہے. اس وقت اگر یہ مدد کرے، واقعی یہ مدد قابل قبول ہوگی. اکثر جب میں سیلاب کے بارے میں یا زلزلے کے بارے میں مسائل کا تذکرہ کرتا ہوں، جب زلزلہ آیا تھا اس وقت بھی میں نے یہ مسائل چھیڑے تھے جو سیلاب کے بارے میں میں نے بیان کیے تھے، کہ اگر سہم سعادت دینا چاہیں تو شرائط کا خیال رکھنا پڑے گا، فدیہ اور کفارہ دینا چاہیں تو شرائط کا خیال رکھنا پڑے گا، فطرہ دینا چاہیں تو شرائط کا خیال رکھنا پڑے گا. وہ جو پوری تفصیل میں عام طور پر بیان کرتا ہوں، لوگوں کے ذہنوں میں کانسیپٹ بیٹھ جاتا ہے کہ مولانا یہ سیلاب والوں کی مدد کرنے کے خلاف ہے، یہ زلزلہ زدگان کی مدد کرنے والوں کے خلاف ہے. بھائی، میں اس اینگل کو چھیڑ ہی نہیں رہا ہوتا ہوں، اس کو بیان ہی نہیں کر رہا ہوتا ہوں. اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کی عبادتیں صحیح ہو جائیں، آپ جو کفارہ نکال لیں، فدیہ نکال لیں، فطرہ نکال لیں، یہ آپ کا فدیہ اور فطرہ صحیح ہو جائے. اصل مقصد یہ ہوتا ہے. ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ سیلاب زدگان کی مدد نہیں کرنا چاہیے، زلزلہ زدگان کی مدد نہیں کرنا چاہیے، نہیں، ضرور ان کی مدد ہے، مگر کس مال سے مدد ہوئے؟ انفاق فی سبیل اللہ سے. اس سے مدد کیجئے، جو آپ کا پیسہ ہے آپ اپنے پیسے سے مدد کیجئے. اگر آپ سہم سعادت کے حوالے سے مدد کر رہے ہیں، یعنی اگر آپ ان کی مدد نہ بھی کرتے تو کیا سہم سعادت کا پیسہ آپ کی جیب میں رہ جاتا؟ تو پھر بھی نہیں رہتا، یہ آپ کا پیسہ ہے ہی نہیں. جب آپ کا پیسہ ہی نہیں ہے تو آپ یہ ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ ہم ان کی مدد کر رہے ہیں. کیا مدد کر رہے ہیں؟ کوئی مدد ہی نہیں ہوئی. مدد تو یہ ہوئی کہ آپ کا اپنا پیسہ ہو، پھر آپ اپنے پیسے سے مدد کرنے کے لیے تیار ہوں گے. بھائی، مومن برادری کے جہاں مومنین آباد ہیں، وہ دیہات کے دیہات بہ گئے ہیں، ہم ان کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ کھانے پینے کی چیزیں، کپڑا لتا، پیسہ، دوائیاں، دوسری سے 50 چیزیں چاہیے ایسی چیزوں کی مدد کے لیے. یہاں وہ موقع ہوتا ہے کہ جہاں انسان، اور خصوصیت سے عجیب اتفاق یہ ہوا کہ زلزلہ بھی رمضان کے دنوں میں آیا تھا اور یہ سیلاب بھی رمضان کے دنوں میں. تو پروردگار عالم نے گویا ایک راستہ کھول دیا ہے کہ عام دنوں میں اگر تم خرچ کرتے، من جاء بالحسنات فله عشر امثالها، 10 گنا تمہیں ملتا، مگر رمضان میں خرچ کرو گے تو کئی گنا، اس کا حساب کتاب ہی نہیں، کئی گنا تمہیں زیادہ ملے گا. یہ ہیں مدد کے طلب ہے، یہ بیچارے مستحقین ہیں، مدد کی جا سکتی. اور مدد کرنے میں پھر وہی بات پیش نظر رکھنا پڑے گی، اگر کوئی وجوہات شرعیہ دے رہے ہیں تو ان کی شرائط کا خیال رکھنا پڑے گا. باقی آپ اپنی طرف سے جو کچھ دے رہے ہیں، اس میں کسی شرط کا خیال رکھنے کی ضرورت نہیں. کسی شرط کا خیال رکھنے کی ضرورت نہیں کا مطلب کیا ہے؟ کہ اگر آپ مومنین کو دینا چاہیں تو ان کو بھی دے سکتے ہیں، غیر مومن کو دینا چاہیں ان کو بھی دے سکتے ہیں، کافروں کو دینا چاہیں ان کو بھی دے سکتے ہیں، مشرکوں کو دینا چاہیں ان کو بھی دے سکتے ہیں، کسی کو دینے میں کوئی پابندی نہیں. اگر کوئی سیلاب سے حقیقتا متاثر ہوا ہے ان کو بھی دے سکتے ہیں، جو متاثر نہیں ہوا ان کو بھی دینا، فقیروں کی جیب میں چلا جائے گا، تب بھی کوئی نقصان نہیں، کچھ نہ کچھ فائدہ پھر بھی آپ کو مل جائے گا. کوئی پابندی نہیں، کوئی شرط نہیں، خرچ کیجیے آپ، یہ موقع ہے. تو تیسری فضیلت یہ بیان کی تھی، اس وقت جناب خدیجہ نے پیسہ خرچ کیا تھا جب اسلام کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی. اور آخری فضیلت وہ کیا ہے؟ کہ خدیجہ واحد بیوی ہے کہ جس کے بطن سے پروردگار نے مجھے اولاد عطا کی. اور کیسی اولاد؟ کہ اس اولاد سے سارے معصوم ہی معصوم پیدا ہونے والے ہیں، ایسی اولاد. یہ فضائل جو خدیجہ کے اللہ کے رسول نے بیان کیے، تو اب کسی کی ہمت نہیں ہوتی ہے، اب کسی بیوی کو جرات نہیں ہوتی کہ وہ آگے بڑھ کے سوال کرے. وہ خاتون کہ جو اپنے زمانے کے اعتبار سے بلینئر کی طرح زندگی بسر کر سکتی ہیں, جو بلینئر آج زندگی بسر کرتا ہے بالکل بلینئر کی طرح اپنے زمانے میں وہ زندگی بسر کرے, اس خاتون پر ایسا وقت آ جائے کہ کئی کئی دنوں کے فاقے ہو جائیں اور فاقے میں بھی کیفیت ایسی ہو جائے کہ کچھ اصحاب رسول اس شیب ابی طالب کے واقعے کو یاد کرنے کے بعد رو پڑتے ہوں, آنکھوں سے ان کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور کہتے ہوں ہمارے بھوک کے مارے یہ کیفیت ہو جاتی تھی کہ رات کے اندھیرے میں چلتے ہوئے اگر ہمارے پیروں کے نیچے کوئی ٹھنڈی اور نرم چیز آ جاتی تو ہم بے اختیار اسے اٹھا کے منہ میں ڈال دیتے, یہ دیکھے بغیر کہ کوئی کھانے کی چیز ہے بھی کہ نہیں, یہ بھوک کی کیفیت. اور رسول کا طریقہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ جب رسول کے پاس کوئی چیز آتی ہے تو پہلے دوسروں میں تقسیم ہوتی ہے, اگر بچ جائے تو گھر والوں میں خود ہی جاتی ہے. تو خدیجہ کی کیا کیفیت ہے؟ اس کیفیت کی وجہ سے یہاں تک کہ درختوں کے چھلکے کھا کھا کر مسلمانوں نے پیٹ بھر لیا, چھلکے ختم ہو گئے, درختوں کی جڑیں کھود کھود کے اب پیٹ بھرا جا رہا ہے. بس یہی وہ ایک واقعہ تھا کہ جہاں خدیجہ کو کسی ایسے درخت یا ایسے پودے کی جڑ کھانی پڑ گئی کہ جو اصل میں زہریلی تھی اور اس کی وجہ سے زہر اثر کر گیا. اب خدیجہ اللہ کے رسول کا ساتھ دینے کے قابل نہیں ہے, 27 برس رسول کے ساتھ زندگی بسر کی ہے, 27 برس, مگر یہ زہر اتنا اثر کر گیا خدیجہ پر کہ اب طاقت نہیں بچی, توانائی نہیں بچی کہ اب رسول کا ساتھ دے سکے. بالکل آخری کیفیت میں آ گئی, خدیجہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے. کسی نے آگے بڑھ کے سوال کیا کہ تم کیوں رو رہی ہو, تم تو شہنشاہ وقت کی افضل المرسلین کی بیوی ہو, تمہیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کہا نہیں, میں اس وجہ سے نہیں رو رہی, میں تو اپنی بچی کی وجہ سے رو رہی ہوں کہ جب بچی کی شادی ہوتی ہے تو اسے ماں کی ضرورت پڑتی ہے, جب میری بچی کی شادی ہوگی اس وقت اس کی ماں موجود نہیں ہوگی. تو کچھ عورتوں نے تسلی دی تھی کہ آپ فکر نہ کریں, ہم اس وقت بچی کی ماں بن کے خدمت کریں گے, اور کی بات ہے بچی کی ماں بن کے کچھ لوگوں نے خدمت کی. مگر عزیزان محترم ان کا وقت پورا ہونا تھا, لہذا وقت پورا ہو گیا, خدیجہ ساتھ چھوڑ کے چلی گئیں, اللہ کے رسول کو غمگین کر گئیں, اور اتنا غمگین کر گئیں کہ اللہ کے رسول نے اس سال کا نام ہی عام الحسن رکھ دیا. ارے یہ سال ہی غم کا سال ہے, رسول کے لیے یہ سال غم کا سال ہے, اسی اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا تھا. بس خدیجہ کو جو دفن کر کے واپس آئے تھے, جب گھر میں داخل ہوئے ایک بچی گھر میں نظر آئی ہے, جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے بچی نے اپنے بابا کا طواف کیا, چاروں طرف سے چکر لگایا اور ایک سوال کیا اپنے بابا سے, ارے بابا آپ میری مادر گرامی کو کہاں چھوڑ آئے ہیں؟ اللہ کے رسول کیا جواب دیں؟ بس تسلی دی بچی کو, میں کہوں گا شہزادی بس اسی طرح کا موقع 11 سال کے بعد آنے والا ہے, وہ موقع ایسا ہوگا کہ آپ کی بچی کی عمر اتنی بھی نہ ہوگی اور کیفیت ایسی خطرناک ہوگی کہ جہاں پر آپ کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا جائے گا چند افراد آپ کے جنازے میں شریک ہوں گے, آپ کے بچوں کو کوئی تسلی دینے والا نہ ہوگا. یہاں تک کیا علی کی یہ کیفیت ہو گئی کہ جب فاطمہ کے جنازے کو دفن کر دیا, ایک مرتبہ روزے رسول پر نگاہیں پڑی, بے اختیار زبان سے نکلا بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین, سلمت تو ایتہا الصدیقۃ, اے اللہ کے رسول میں نے آپ کی امانت آپ کے سپرد کر دی, یہ آپ کو بتائے گی امت نے ہم پر کیسے کیسے مزہ.
الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگارا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، جناب خدیجہ کے مسائل کا واسطہ، ان کی قربانیوں کا واسطہ، ان کے چاہنے والے جہاں جہاں دنیا میں موجود ہیں پروردگارا ان تمام کو آفات سماوی اور اس سے محفوظ فرما، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، ان کی تمام جائز شرعی حاجات کو پورا فرما۔ پروردگارا ماہ صیام میں جو مختصر عبادتیں ہم انجام دینے کے قابل ہوئے ہیں پروردگارا ہماری توانائیوں میں اضافہ فرما تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کو مزید آنے والے ایام میں انجام دے سکیں۔ خدا بندہ بالخصوص شب قدر کی راتیں، وہ راتیں ہیں کہ جو ہزار مہینوں سے افضل ہیں، ان راتوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ ایسے اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما کہ زمانے کا امام ہم سے خوش ہو جائے۔ پروردگارا جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو حج و زیارات کے متمنین کی نیک خواہشات کو پورا فرما، ہم سب کو امام کے آوان و انصار میں شامل فرما اور حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمت